أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کے تقریباً 10 رکوع ہیں کہ جو غزوہ احد پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، اس کے احوال و واقعات کے ساتھ ساتھ بہت سخت تبصرہ بھی ہم نے دیکھا کہ جس میں کہا گیا کہ مسلمانوں، تمہیں یہ جو زک پہنچی ہے، جو چرکا لگا ہے، تو تمہارے اپنے قصور کی وجہ سے لگا. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. پھر یہ کہ تم نے تنازع فی الامر کیا، اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی. اور ہمارے دین میں اسمعوا و اطیعوا، سمع و اطاعت کا جو نظام ہے جسے آرمی ڈسپلن کہتے ہیں، وہ حد درجے مضبوط ہے. فرمایا اولما اصابتکم مصیبت، وہی مضمون آگے چل رہا ہے کہ جس وقت بھی کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا جو ہوا معاملہ اس موقع پر غزوہ احد کے موقع پر، قد اصبتم مثلیہا، اے مسلمانوں اس سے دگنی تکلیف تھی کہ جو تم ان کو پہنچا چکے. قل تم انا ہذا، مراد کیا ہے کہ ایک سال پہلے جو غزوہ بدر ہوا تھا تو اس میں 70 ان کی جہنم واصل ہوئے تھے اور 70 کو قیدی بھی بنا لیا گیا تھا، گویا کہ کل 140 ہوئے نا، جو زخمی ہو کر واپس چلے گئے، وہ بات دوسری ہے. یہاں مسلمانوں کا جو غزوہ احد کے موقع پر جو نقصان ہوا تو اس میں 70 شہید تھے اور کچھ زخمی تھے، لیکن کوئی قیدی تو نہیں بنا سکے تھے. وہ ایسا تو نہیں تھا کہ ابو سفیان جو ہے واپسی پہ جاتے ہوئے کہ 50-60 افراد کو جو ہے قیدی بنا کر لے گیا. تو قد اصبتم مثلیہا، تم نے اس سے دگنی تکلیف انہیں پہنچائی تھی پچھلے سال. قل تم انا ہذا، اب تم یہ کہتے ہو کہ یہ چرکا کیوں لگا، کیوں ہوا یہ معاملہ. قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا. بالکل واضح اور یہ الفاظ میں بیان کر دیا گیا، یہاں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. من عند انفسکم، تمہاری اپنی وجہ سے، یہ قصور تمہارا تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالی ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تکلیف یا مصیبت تم پر پڑی اس دن کے جبکہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے تھیں، ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی. فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا. ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ اللہ تعالی ظاہر کر دے، اگرچہ ترجمہ ہوگا کہ اللہ معلوم کر دے، اللہ تعالی کے علم میں تو ہر شے ہے، تو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے کن لوگوں کو کہ جو واقعتاً ایمان والے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو بھی کہ جو منافق ہیں. عبداللہ ابن ابئی کا جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا وہ ظاہر ہو گیا، اس سے پہلے اگر انہوں نے فرض کی جو کوئی لبادہ اسلام کا اوڑا بھی ہوا تھا تو اس موقع پر تو ظاہر ہو گیا، اس لیے کہ یہ تو ایک امتحان بن گیا تھا. یا تو حضور کا ساتھ دو اور لڑائی کے لیے آگے پیش قدمی کرو، یا عبداللہ ابن ابئی کے ساتھ واپس آ جاؤ. وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، انہوں نے کہا گیا تھا کہ آؤ لڑو، قاتلوا في سبيل الله، اللہ کے رستے میں قتال کرنے کے لیے. او ادفعوا، یا کم سے کم دفاع ہی کرو. قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں واقعتاً معلوم ہوتا کہ قتال اور لڑائی اور جنگ ہوگی، اگر لڑائی اور قتال اور جنگ ہوگی تو لتبعناكم، تو ہم تو آپ کے ساتھ چلیں گے. اب یہ گویا کہ جو عبداللہ ابن ابئی کی سرکردگی میں لوگ واپس آئے تھے، انہوں نے ایک ہیرا یہ بھی بنایا کہ یہ تو اصل میں کوئی نورا کشتی نظر آ رہی ہے، کوئی سیریس ہے ہی نہیں، لہذا اگر واقعتاً جنگ ہونی ہوتی ہے تو صرف اصل میں ایک بہانہ ہے نا وہاں سے واپس آنے کا. ہم نے تو دیکھا، ہمیں تو معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں، لہذا ہم واپس آ گئے، تو ہم جو ہے آپ کا اتباع کرتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، ان منافقین کے بارے میں پھر اللہ تعالی نے فرمایا وہ اس دن جو ہے ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہ سے وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کے دل میں نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ دل میں تو اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ برے جذبات موجود ہیں، کینہ بھی ہے، نفرت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن منہ جو ہے، اس کی زبان جو ہے، اس کے اندر بھی کم تیزی نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانهم، وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا اپنے ان بھائی بندوں سے، وقعدوا، اور وہ خود بھی بیٹھ رہے تھے. اب کچھ لوگ وہ تھے کہ جو مدینہ سے نکلے ہی نہیں حضور کے ساتھ جانے کے لیے، وہ تو پکے منافق ہیں. جو نکلے تھے اور عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں 300 کی تعداد میں واپس لوٹ آئے تھے، انہوں نے بھی ثابت کر دیا کہ ہم منافق ہیں. اور کچھ وہ تھے کہ جو پہلے سے وہیں بیٹھ رہے تھے، لو اطاعونا ما قتلوا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر بقیہ لوگ بھی بیٹھے رہتے تو آج قتل نہ ہوتے، وہ کہ اگر ہمارا ساتھ دیتے تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا اور نہ مسلمانوں کا یہ جو ہے وہ شہادت کی یا قتل ہوتے اللہ کے رستے میں. قل فدروا عن انفسکم الموت، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہمت ہے تو ذرا موت کو اپنے سے دور کر کے دکھاؤ. جب اللہ تعالیٰ کا وہ اجل ہوگی، اجل معین، اور وہ وقت جو طے ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی طاقت جو ہے اس موت کو روک نہیں سکتی. ان کن تم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، اب دیکھیں اگلی آیات بالکل بے نہیں، یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں نے عرض کیا تھا، جوڑا ہے جس طرح وہاں ہم نے پڑھا تھا، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے رستے میں قتل ہو گئے کہ مردہ ہیں، بلکہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں. وہی مضمون یہاں سورہ آل عمران میں بھی آیا. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، نہ گمان کریں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں شہید کر دیا، قتل کر دیا گیا کہ امواتا، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، زندگی بھی وہ کہ جس میں انہیں ان کے رب کی طرف سے مسلسل رزق فراہم ہو رہا ہے. اگرچہ انسان کی نگاہ میں اس دنیا سے تو ان کا تعلق ختم ہو گیا، ان کی تدفین بھی ہو گئی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ عند ربہم یرزقون، بلکہ انہیں رزق پہنچ رہا ہے ان کے رب کی طرف سے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ بہت خوش ہیں، بہت شادہ فرحا ہیں، ان کے رب نے جو ان کی تکریم فرمائی ہے، جو عزت انہیں دی ہے اللہ نے، اور جو فضل اللہ کا ہوا ہے ان پر. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اور وہ کہ جو ابھی ان تک نہیں پہنچے، گویا کہ ان کے وہ ساتھی کے جو میدان جنگ میں غازی بن گئے، یا یہ کہ وہ شہید نہیں ہوئے، ان کے بارے میں یہ شہید لوگ جو ہیں اللہ کے ہاں جا کر تمنا کر رہے ہیں کہ وہ کب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی یہاں تکریم فرمائی اور جن نعمتوں سے اللہ نے شہداء کو نوازا ہے. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اور وہ خوشخبری حاصل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی کہ جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، جو ابھی شہادت کے مقام جنہوں نے حاصل نہیں کیا. من خلفہم، جو ان کے پیچھے رہ گئے. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ اس میں کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی حزن کی ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ، اور وہ خوش وقت ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، بہرمند ہو رہے ہیں ان انعامات و اکرام کی وجہ سے. وفضل، اور اللہ کے فضل سے. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا مومنین کے اجر کو. تو شہادت کا جو مقام بلند ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی تکریم ہوتی ہے اور جن نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت بلند درجہ ہے. الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے استجابت کی، لبیک کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر. اب اگلی آیات کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھر حکم دیا تھا، حالانکہ مسلمانوں کو بہت بڑا چرکا لگا، زخمی بھی ہے، لیکن تعاقب کا حکم دیا، جس کی بنیاد پر ابو سفیان کو جو واپسی کا سوچ رہا تھا کہ یہ آخری جو ہے ایک اور میں دھکا دوں اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے، تو اس نے جب دیکھا کہ مسلمان تعاقب میں آ رہے ہیں، تو وہاں سے دفاع ہو گیا اور رائے فراد اختیار کی. تو وہ لوگ جنہوں نے اس وقت بھی، جبکہ مسلمان شدید زخمی تھے، اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، جبکہ ان کو بہت بڑا زخم لگ چکا تھا، 70 شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بے گور و کفن جو ہیں، ان کے جسم وہی پڑے ہوئے تھے، لیکن اس حالت میں بھی حضور نے حکم دیا تھا کہ ان کا تعاقب کرو. اب ان کی تعریف ہو رہی ہے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کی جنہوں نے اتنا اونچا، اتنا بلند کام کیا اور حضور کے حکم پر لبیک کہا، تو اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے دوسرے لوگوں نے انہیں خوفزدہ کرنا چاہا اور انہیں کہا کہ لوگ جو ہیں پھر دوبارہ مقابلے کے لیے تیار ہوئے. قد جمعوا لكم، وہ پھر دوبارہ جو ہے جمعیت ان کی واپس آ رہی ہے، دوبارہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. فخشوهم، لہذا ان لوگوں نے ڈرایا تھا ان سے کہ تعاقب نہ کرو، کیا جب کہ اب تعاقب کرو گے، پہلے ہی تم اتنے زخمی ہو، تمہاری حوصلے اور ہمتیں جو ہے وہ پست ہو چکی ہیں، اس حالت میں اگر انہوں نے تم پر حملہ کر دیا واپس آ کر، تو پھر ان سے ڈرایا انہوں نے. فزادہم ایمانا، لیکن جنہوں نے حضور کی پکار پر لبیک کہا، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا. گجا یہ منافقین جو ہے ان کو کچھ روکنا چاہتے تھے جو کمزور ایمان والے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ جذبہ موجود تھا، جذبہ جہاد. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب یہ الفاظ ہیں جو بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوں گے، یہ اس موقع پہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ ہے بہترین کارساز. فانقلبوا بنعمة من الله، اور وہ پھر لوٹے اللہ کا نعمت و فضل، اور اللہ کا فضل لے کر. لم يمسسهم سوء، اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی. ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں نے تعاقب کیا تو مقابلے کی تو نوبت ہی نہیں آئی. ابو سفیان نے جب دیکھا کہ اب یہ تعاقب میں آ رہے ہیں تو وہ تو وہاں سے بھاگ گیا، لہذا انہیں کوئی غضب پہنچی نہیں. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی اتباع کی، اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی کی، اللہ کی رضا کا طلب ہے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے کہ جو اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے. شیطان ایک ابلیس ہے، عزازیل جس کا اصل نام تھا، لیکن اس کی اپنی ذریت بھی تو ہے نا، اس کے ولی بھی ہیں. انسانوں ہی کے اندر سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کا روپ دھار لیتے ہیں، شیطان کے کہنے میں آ جاتے ہیں، اور وہی شیطانی کام جو شیطان کرنا چاہتا ہے وہ یہ انسان کرتے ہیں. تو یہ گویا کہ ان کی طرف سے ایک فرض کفایا ادا ہو رہا ہے کہ شیطان خود انوالو نہیں ہے، لیکن انسانوں میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں. فلا تخافوهم وخافوني، اے مسلمانوں ان کا کوئی خوف تم نے نہیں ہونا چاہیے بلکہ مجھ ہی سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور نہ غمگین کریں وہ لوگ کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنے شرک اور کفر کے اندر، بہت ان کی چرت پھرت ہے، بہت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اس حق کا رستہ روکنے کی. انہم لن یضروا اللہ شیئا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ ملے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. یہ کون لوگ تھے؟ وہی منافقین بھی تھے کہ جن کے بڑے گہرے تعلقات یہودیوں کے ساتھ بھی تھے، اور مسلمانوں کے لیے وہ کوئی موقع جو ہے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ انہیں وہ تنگ نہ کریں. اور پھر یہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آپ کو معلوم ہے یہی منافق تھے جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی، اور تہمت بھی کس شے کی؟ زنا کی تہمت لگائی تھی، جس کا جو ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ دن جو ہے بہت کٹھن تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سورہ نور کے اندر وہ اعلان برات آ گیا اس بات کا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو عصمت ہے، جو عفت ہے، اس کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی، تو پھر معاملہ ختم ہوا. لیکن بہت سے سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ بھی منافقین کے اس پھندے کے اندر آ گئے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی موقع وہاں سے جانے نہیں دیتے تھے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا. لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو انہیں ڈھیل دے رہا ہے، یہ ڈھیل دینا بھی اللہ کی سنت ہے. ایسا نہیں ہوتا کسی نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ لیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج کہتے ہیں، اسے ڈھیل دینا کہتے ہیں. خیر لانفسکم، لوگ یہ نہ سمجھے کہ جو مہلت اللہ کی طرف سے مل رہی ہے وہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے. انما نملی لهم ليزدادوا اسما، ہم جو ان لوگوں کو مہلت دے رہے ہیں، جو ڈھیل دے رکھی ہے ان لوگوں کو، تو کس لیے؟ تاکہ یہ اپنے گناہوں میں یا اپنی سرکشی میں اور جتنا آگے جا سکتے ہیں جائیں، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں. ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے بہت ہی اہانت والا، بہت ہی رسوا کن عذاب ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ تو مؤمنین کو ان حالت پر، اس حالت پر نہیں چھوڑے گا جس پر اس وقت وہ ہیں. ما انتم علیہ، جس پر اے مسلمانوں تم اس وقت ہو، اس لیے کہ اس وقت تو عام جو منافقین ہیں وہ بھی، اور جو مسلمان حقیقی ایمان والے ہیں وہ گڑبڑ ہیں. منافقین کی پیشانی کے اوپر جو ہے کوئی منافقت کی کوئی علامت تو نہیں تھی. ہاں علامتیں حضور نے بیان ضرور کی ہیں کہ جھوٹ بولنے والا ہو، امانت میں خیانت کرنے والا ہو، وعدہ خلافی کرنے والا ہو، بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں اور گفتگو کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا، یہ علامات جس شخص کے اندر موجود ہیں وہ پکا منافق ہے، حضور نے فرمایا. تو ان کی شناخت کا اور کوئی ذریعہ تو نہیں تھا، یہی چیزیں تھیں جو حضور نے ان کے علامات کے حوالے سے احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں. تو فرمایا کہ یہ منافق اور مسلمان صادق الایمان جو اس وقت گڑبڑ ہیں، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مزید نہیں چلائے گا، بلکہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ متعدد امتحانوں میں سے گزار کر گویا کہ وقت آ جائے گا کہ خبیث اور طیب کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں. اور غزوہ احد وہ موقع تھا، اور اس کے بعد سب سے بڑا جو ہے معاملہ ہوگا وہ غزوہ تبوک کے موقع پر، جبکہ گویا کہ مدینہ میں رہنے والا ہر منافق جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ منافق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی منافقت کا خود اعلان نہیں کیا، بلکہ یہ کہ عبداللہ ابن ابی جس نے کیا کچھ نہیں کیا حضور کے ساتھ، اس کی بھی نماز جنازہ حضور نے خود پڑھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے بہت اس کی مخالفت کی تھی کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ تو بہت ہی مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک عذاب بنا رہا ہے، یہ شخص اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت شدید نفرت تھی حضور کے اور مسلمانوں کے خلاف، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس نماز جنازہ جو حضور نے پڑھائی تھی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ آیت نازل فرما دی کہ اس کے بعد آپ کسی منافق کی نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے. تو گویا کہ یہ بھی ایک ڈیفرینسیشن ہو جاتی تھی کہ حضور پھر اس سے معذرت کر لیتے تھے، اس لیے کہ حضور کو تو معلوم تھا کہ فلاں شخص منافق ہے. تو حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ خبیث اور طیب کو، منافقین کو اور صادق الایمان مومنین کو واضح نہ کر دے، الگ الگ نہ کر دے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں کوئی غیبی خبریں جو ہے اس پر اطلاع نہیں دیتا. ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں تو اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے جتنی عطا فرما دیتا ہے. اب یہاں بھی بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا منافقین کا، لیکن آپ نے اپنی زبان سے اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا. اور ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے خلاف آپ کو اقدام کرنا چاہیے، تو حضور نے جواباً ارشاد فرمایا تھا لوگ کیا کہیں گے کہ آج محمد نے اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف اقدام کیا، اس لیے کہ اسلام کا لبادہ تو اوڑا ہوا، آپ کیسے آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں. تو حضرت عمر کو چونکہ معلوم تھا ایک صحابی کے بارے میں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور نے حضرت حذیفہ کو بعض منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور صحابہ کرام کو یہ اطلاع تھی، انہیں معلوم تھا کہ حضور نے یہ جو ساتھی ہیں حضور کے حذیفہ، ان کے پاس جو ہے وہ لسٹ موجود ہے، یا ان کے اگر فرض کیجیے تحریری شکل میں نہیں بھی ہے تو کم سے کم یہ کہ انہیں معلوم ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے انہیں بتایا. تو حضرت عمر نے ایک موقع پر حضرت حذیفہ کو بڑی تنہائی میں اور تخلیے میں لے جا کر ان سے سوال کیا تھا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کہیں میرا نام ان منافقین میں تو شامل نہیں ہے. یہ مقام حضرت عمر کا ہے، اس لیے کہ اصل میں ایمان وہ دولت ہے کہ وہ شخص کے جس سے یہ زائل ہو جائے اسے اس کی اہمیت کا احساس ہے، کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جو ہے منافقین میں شمار ہو جائے. اب ان علامات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں جو حضور نے منافقت کی بتائی ہیں، تو کون مسلمان ہوگا کہ جو اپنے آپ کو اس کسوٹی کے اوپر نہ پرکھے اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ احساس پیدا ہو کہ کہیں یہ علامات اگر میرے اندر آ گئے تو مسئلے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس غیب کی، غیب سے مراد یہاں وہی ہے، وہ منافقین کے جو نام ہے وہ مسلمانوں کو نہیں بتائے، ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہا ہے غیب کی خبریں دی ہیں، ان میں یہ بھی شے تھی. فآمنوا باللہ ورسله، تو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر. وان تؤمنوا وتتقوا، اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، نہ گمان کریں وہ لوگ کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل میں سے جو روپیہ پیسہ مال و دولت انہیں دیا ہے، ہوا خیر لهم، کہ یہ چیزیں کوئی بہت بڑا خیر ہے ان کے لیے. بل ہوا شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بڑا شر ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یہی جو ان کا مال اسباب ہے، یہ سونے جواہرات اور یہ تمام چیزیں، یہ ان کے گلے کا توق بنا دیے جائیں گے. اور یہاں مفسرین نے اس بات کی جو ہے وضاحت کی ہے کہ یہاں اصل میں وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے مال پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد وہ مال جو ہے پاک صاف ہو جاتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس مال کے اندر دوسرے یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا حق رکھ دیا، لیکن یہ سیطوقون ما بخلوا، جو انہوں نے بخل کیا اور مال خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو وہ تمام مال جو ہے، بلکہ سورۃ توبہ کے اندر تو وہ ہے کہ اس سونے کو اور چاندی کو جو ہے پگھلا کر اس سے ان کے جو ہے پیشانی اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ وہ مال ہے کہ جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو. وللہ میراث السماوات والارض، اس زمین و آسمان کے میراث جو ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باخبر ہے تمہارے تمام اعمال سے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے ان لوگوں کی بات کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں. اب یہ کتنا بڑا جسے آپ کہیے کہ دریدہ دہنی ہے کہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ تو فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اور دلیل ان کے پاس کیا تھی؟ اور یہ صرف یہودیوں کا قول نہیں تھا، منافقین کی زبان پر بھی یہ الفاظ تھے. اس لیے کہ منافقین تو انہی کے اصل میں تھیلی کے چپٹے بٹے تھے نا. اور یہ اس بنیاد پر تھا کہ جہاں کہیں قرآن میں آیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے, تو یہاں سے دلیل پکڑی یہودیوں نے, دیکھو جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرض مانگ رہا ہے تم سے, اور قرض تو وہی مانگتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں, تو اس کے معنی کیا ہوئے, ثابت ہو گیا کہ اللہ فقیر ہے معاذ اللہ, اور غنی ہمیں اس لیے کہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ قرض دو, تو قرض تو اسی سے مانگا جاتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو. تو یہ ان کا قول تھا جو پھر منافقین کی زبان پر بھی آیا کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء, لیکن بنیادی طور پر یہ قول یہود کا تھا. سنکتب ما قالو, الفاظ کے اندر نوٹ کیجئے کہ اس کے اندر جو یہ غصہ ہے, سنکتب ما قالو, ہم لکھ لیا ہے ہم نے ان کے اس کے قول کو. اب وہ کہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا, اتنی بڑی جسارت کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نازیبہ الفاظ کہنا, وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور پھر یہ کہ انہوں نے تو انبیاء کو ناحق قتل کیا, وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور پھر ہم کہیں گے قیامت کے دن کہ اب یہ جو ہے جھلسا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو, ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ, یہ اصل میں یہ جو عذاب تمہیں دیا جائے گا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے, کرتوت کی وجہ سے, وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا, وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے عہد لیا ہے, ہمارا باہم معاہدہ ہو چکا, اللہ نؤمن لرسول, ان کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے, حتی یاتینا بقربان, جب تک کہ کوئی ایسی قربانی یا ایسی علامت ہم پر واضح نہ ہو, تاکلہ النار, کہ جس کو آگ بھسم کر دے. اصل میں پہلی شریعتوں میں چونکہ انسان جو ہے بہرحال یہ محسوسات کا زیادہ, اس سے پہلے حصے موضوعات بھی اسی لیے دیے گئے تھے انبیاء اور رسول کو, اس لیے کہ اسی سے انسان جو ہے پھر مرعوب ہوتا تھا. تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کرتا تھا تو آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی تھی اور وہ اس قربانی کو اچک کر لے جاتی تھی. جو سب سے پہلی قربانی جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, حابیل اور قابیل جو حضرت آدم کے بیٹے تھے, تو حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اللہ نے, اور اس کا مظہر یہی تھا کہ جو دمبا یا جو جانور انہوں نے قربانی کے لیے نظر کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا, آسمان سے ایک بجلی گری ہے, آگ آئی ہے, اور اس کو جو ہے اچک کر لے گئی یا اس کو بھسم کر دیا, یہ علامت تھی کہ وہ قربانی اللہ کی جناب میں قبول ہو گئی. تو اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک یہ ہے اس قسم کا کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا کہ ہماری قربانیوں کو اسی طرح اللہ قبول کرے کہ آگ جلا کر اس کو بھسم کر دے, ہم ایمان نہیں لائیں گے. قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات, اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس رسول آتے رہے میرے آنے سے پہلے, بڑی بہت بڑے روشن دلیلوں کے ساتھ, بڑے بڑے معجزات کے ساتھ, وہ بالذی قلتم, اور جو بات تم کہہ رہے ہو یہ بھی پہلے نبیوں کو دی گئی تھی, گویا کہ انہیں اس کا بھی مشاہدہ کرا دیا گیا تھا. قوم ثمود نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ چٹان شک ہو اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو, ہم ایمان لے آئیں گے, تو اتنا بڑا معجزہ انہیں دکھا دیا گیا لیکن ایمان تو نہیں لائے. فلیم قتل تم من کن تم صادقین, تو پھر تم نے کیوں قتل کیا حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی دی گئی تھی جسے ناقت اللہ کہا گیا, اس کے بعد ان بدکردار لوگوں نے اس کو قتل کر دیا تھا, اس کو ہلاک کر دیا, اگر تم سچے ہو تو تم نے وہ کام کیوں کیا تھا؟ کہا تو یہ تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وہ اس چٹان کو شک کر کے اس میں سے اونٹنی برامد کر دی تو اس کو ہلاک کر دیا. بڑی تفصیل سے جو ہے یہ واقعات آ جائیں گے, بلکہ کئی مقامات پر ہے جہاں مکی صورتیں جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ان کذبوں کا فقط کچھ ذبا رسول من قبلک, اور اگر یہ اے نبی آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ تو اس سے پہلے کتنے رسولوں کو جھٹلا چکے, جاؤ بالبینات, وہ بڑی واضح معجزات کے ساتھ آئے تھے, بڑی روشن دلیلوں کے ساتھ آئے تھے, وہ زبور والکتاب المنیر, اور پھر یہ کہ جو صحیفے بھی لے کر آئے تھے, زبور اسی سے نکلا, زبور صحیفے کو کہتے ہیں, اور پھر یہ کہ وہ کتاب بھی جو بڑی روشن تھی, جس میں تورات ہے, جس میں انجیل ہے, جس میں زبور ہے. کل نفس ذائقت الموت, ہر انسانی جان جو ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے, اللہ کا فرشتوں کا جنت جہنم سب کا انکار کرنے والے موجود, لیکن موت کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا, موت تو آنی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے اجور, تمہارا اجر, تمہارا ثواب, اور اس کے برعکس کوئی سزا ہے گناہ کمائے ہیں تو بھرپور طور پر دے دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, جو شخص اس دن آگ سے بچا لیا گیا, اصل کامیابی ہے جہنم سے بچ جانا, نجات اس جہنم سے. یہ الگ بات ہے کہ اگر اس سے بچا لیے گئے تو اب جنت تمہارے لیے گویا کہ جسے آپ کہیے کہ تمہارے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. فمن زحزح عن النار, تو جو شخص بھی اس دن جہنم سے بچا لیا گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, تو یہ ہے کامیاب شخص. اس دنیا میں خواہ کسی کے پاس قارون کی دولت ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ ایمان، عمل صالح اور کردار اور سیرت وہ نہیں ہے جو اسلام اور دین چاہتا ہے تو ناکام ہے، نامراد ہے، وہاں تو اس کے لیے جو ہے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں لازمن آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے ذریعے بھی اور تمہاری جانوں کے ذریعے بھی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم لازمن سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے. یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کے پاس تورات اور انجیل موجود ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مشرکین مکہ مراد ہیں. اذن کثیرا، بہت ہی اذیت والی باتیں سنی ہوں گی. حضور کو مجنون بھی کہا گیا، حضور کا معاملہ، جنہیں الصادق اور الامین کا جو ہے وہ لقب ملا تھا اسی معاشرے سے، لیکن یہی قوم جو ہے وہی مکہ کے رہنے والے حضور کے خون کے پیاسے ہو گئے، اس لیے کہ حق کے علم بردار بنے تھے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو اور تقویٰ کی روش پر رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے، یاد کرو اس وقت کو کہ جبکہ اللہ نے ایک میثاق لیا تھا ان لوگوں سے کہ جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اور یہ بات کیا تھی کہ تورات کی جو تعلیمات ہیں اس کو عام کرو گے، اس کو کھول کھول کر بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس میں کوئی شے نہیں چھپاؤ گے. اور سب سے بڑا جرم ان سے کیا ہوا تھا کہ حضور کی آمد کی پیشن گوئیوں کو چھپا دیا، کھرچ کر نکال دیا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو یہ حکم جو انہیں دیا گیا تھا اور یہ میثاق جو ان سے لیا گیا تھا، انہوں نے اس میثاق کو، اس عہد کو اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیا. وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پھر تورات میں تحریفیں کر کر اس کے ذریعے دنیا کی منفعت اور یہاں کا رپیہ پیسہ حاصل کیا. یہ فتوی فروش جو ان لوگوں کے، یہودیوں کے جو علماء تھے، ان کا کردار. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت ہی برا سودا ہے جو انہوں نے کیا. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا، نہ گمان کریں وہ لوگ کہ جو بہت خوش ہیں، بہت ہی فرحت میں ہیں، بِمَا آتَوْا، اپنے کیے پر، جو انہوں نے، الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، جو انہوں نے کام نہیں کیے ان پر بہت خوش ہیں. مت گمان کریں وہ لوگ کہ جو بہت خوش ہے اس بات پر کہ جو انہوں نے نہیں کیے، وہ یحبون ان یحمدوا، اور چاہتے یہ ہیں، پسند یہ کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے. اب ہمارے ہاں جو سپاس نامے عام طور پر پیش کیے جاتے ہیں، تو جس کے حق میں وہ سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے وہ خود پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا باتیں میری طرف منسوخ کی جا رہی ہیں، کہ اس نے یہ کار خیر کیا تھا، یہ ان کا کام کیا تھا، یہ کم کر دیا، وہ کر دیا. سپاس ناموں میں تو اکثر و بیشتر جھوٹ ہوتا ہے. تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ کام جو سرے سے انہوں نے کیے ہی نہیں، وہ اس کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اور ان کا جو ہے وہ نام کی جہ کی جائے. بما لم یفعلوا، جو انہوں نے نہیں کیے. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو گمان نہ کریں یہ لوگ کہ وہ اس دن عذاب سے بچ جائیں گے. گویا کہ یہ بھی اصل میں ایک منافقت ہے کہ جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں اس کے اوپر لوگوں سے تحسین وصول کرنا، اور ان کی خدمت میں جو ہے سپاس نامے پیش کیے جا رہے ہیں، ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. یہ ہمارا جو فنڈز ایشو ہوتے ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے اس کے اندر کتنے وسیع پیمانے پر غبن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود فنکشن میں جو ہے ان کو لے جا کر ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ان کی خدمت میں جو ہے ان کی خدمات کا جو ہے بڑا بیان ہو رہا ہوتا ہے. یہ اصل میں وہ ذہنیت ہے جو منافقانہ ذہنیت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اسی کے ملک ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. اب آخری رکوع جو اس سورہ مبارکہ کا ہے، بہت جامع ہے، ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، بڑا مرکزی درس ہے اس کا. اس کا خاص ایک پس منظر ہے، شان نزول ہے اور واقعہ ہے. ایک شب جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی اور حضور کی شباشی کا معاملہ ان کے حجرے میں تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ رات کا ابھی پہلا پہر ہی گزرا تھا کہ حضور اٹھے، اور اٹھ کر آپ نے وضو کیا اور اللہ کے حضور، حضرت عائشہ سے پہلے اجازت لی کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے رب کے حضور نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں، کچھ جو ہے کچھ گڑگڑانا چاہتا ہوں. یہ الفاظ نہ بھی کہیں، بہرحال ان سے اجازت لی. حدیث کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کوئی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں بھی اس بات کو نوٹ کیجئے، وہ حجرہ جو حضور کا تھا وہ اتنا مختصر تھا کہ جس کے اندر دو افراد جو ہے، جب گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اگر خود موجود ہو تو بمشکل اتنی جگہ ہوتی تھی کہ حضور اپنی نماز ادا کر سکے. یہ سائز تھا اس حجرے کا. جو حضرات بھی وہاں گئے ہیں، اس لیے کہ وہی حجرہ تھا کہ جس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا عمل ہوا، تو کیا اس کا سائز ہوگا. بہرحال حضور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دن مشاہدہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے گریے کی کیفیت ہے، اور پھر یہ کہ جو جائز سجدہ ہے وہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہوئی، بڑے طویل آپ نے سجدے کیے، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ سے تو کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، کسی گناہ کا صدور تو امکان ہی نہیں ہے اس کا، کوئی خطا تک کا کوئی معاملہ نہیں آپ کے اندر. یہ آج جو اس درجے جو ہے معاملہ جو ہے تڑپ کہہ لیجئے، یہ جو گریہ آپ کے اوپر تاری ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے آج مجھے یہ آیات عطا فرمائی ہیں. اور سورہ مبارکہ آخری رکوع جو ہے اس موقع پر حضور پر نازل ہوا تھا جس کے رد عمل میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گریہ طاری ہوا. اور پھر آپ کا یہ معمول رہا تھا کہ جب بھی آپ کی آنکھ کھلتی تھی صبح تہجد کے لیے تو ان آیات کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے. اب وہ آیات پڑھ لیجئے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے اختلاف میں، الٹ پھیر میں، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہوش مند لوگ ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ لوگ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو عاجزی و زاری اختیار کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، قیاما کھڑی ہوئی حالت میں بھی، نماز میں بھی یہ حالت ہوتی ہے نا جس میں انسان قیام کرتا ہے، اس میں بھی گریہ تاری ہے. وقعودا اور بیٹھے ہوئے بھی. وعلی جنوبہم اپنے پہلوؤں کے بر بھی، اگر کہیں لیٹے ہوئے ہیں تو ان کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے. وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور زمین و آسمان کی تخلیق، اس کائنات کی گتھیاں سلجھانے میں وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا. اور اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں پروردگار تو نے کوئی شے عبث اور بیکار پیدا نہیں کی. اور یہاں منطقی طور پر دیکھ لیجیے، اگر کوئی شے بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی تو انسان کو کیا بیکار پیدا کیا؟ اگر انسان حیوانی سطح پر زندگی گزار کر یہاں سے رخصت ہو جائے تو اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا تھا انسان کو؟ پھر تو حیوانات ہی اس کام کے لیے کافی تھے. تو انسان کی زندگی کا بھی تو کوئی مقصد ہونا چاہیے. جب کوئی شے بیکار نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، تو انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس کو کھول دیا گیا سورہ زاریات میں کہ میں نے انسانوں اور جنات کو جو پیدا کیا، جو تخلیق فرمائی، تو اس لیے کہ وہ میری بندگی اختیار. انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ کی بندگی کے لیے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك تو پاک ہے، فقنا عذاب النار تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار. ہے پروردگار جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا، فقط اخزیتہ اسے تو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے پروردگار ہم نے سنا ایک منادی، منادی کون ہے؟ ندا کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ینادی للایمان کے جو ندا لگا رہے تھے، صدا لگا رہے تھے، ایمان کی دعوت دے رہے تھے، ان آمنوا بربکم کہ ایمان رکھو اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. پروردگار ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دے. وکفر عنا سیئاتنا ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے. وتوفنا مع الابرار اور ہمیں وفات دیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. اے پروردگار ہمیں عطا فرما وہ شے جو تو نے اپنے رسول سے وعدہ کی، اس دنیا میں بھی سربلندی ہوگی اور آخرت کی کامیابی. ولا تخزنا یوم القیامہ اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو. انک لا تخلف المیعاد یقیناً تو اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتا. فاستجاب لهم ربهم تو ان کے رب نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواب مرد ہے یا عورت، اور خواب و عمل جو ہے وہ ذرے کے ہم وزن ہے، جیسے کہ سورہ زلزال میں کہا گیا تھا کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. بعضکم من بعض یہ مرد اور عورتیں جو ہیں ایک دوسرے ہی میں سے ہیں. اگر مرد نے کوئی نیک عمل کیا ہے تو اس کی بھی بھرپور اجر اس کو ملے گا، اور اگر کسی عورت نے کیا ہے تو اس کو بھی اس کا بھرپور اجر ملے گا. یہ نہیں کہ عورت چونکہ وہ کمتر ہے لہذا اس کو کم اجر ملے گا. فالذین ہاجروا پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ اخرجوا من دیارہم اور وہ اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے، وَعُوذُ فِي سَبِيلِ اور میرے راستے میں، میری راہ میں انہوں نے اذیتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اور انہوں نے قتال کیا، جنگ کی اور اس میں شہید بھی ہوئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو لازماً ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا. لَنُكَفِّرَنَّ یہ مضارے کے شروع میں اگر لام آ جائے، لام کے اوپر زبر اور آخر میں نون مشدد جو ہے، اس کے معنی ہے لازماً یہ کروں گا. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں لازمن ان کے جو ہے لوکفرنہ لازمن ان کی جو ہے وہ گناہوں کو دور کر دوں گا, ولا ادخلنہم اور لازمن داخل کروں گا انہیں جنات تجری من تحتہا الانہار ان باغات میں جن کے دامنے میں نہریں رواں ہیں, ثوابا من عند اللہ یہ ہے بدلہ خاص اللہ کے پاس سے, واللہ عندہ حسن ثواب اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد تمہیں فریب میں نہ ڈالے ان لوگوں کا کہ جو کافر ہیں اس شہر کے اندر ان کی چلت پھرت ان کی آنیاں جانیاں اور اس دین حق کا رستہ روکنے کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں بڑا جو ہے اس کے لیے ضابطے بنائے جا رہے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے مرعوب نہ ہوں, متاع قلیل یہ دنیا کی زندگی کتنے عرصے کی ہے بہت ہی قلیل برتنے کی شے ہے, ثم مأواہم جہنم اور اس کے بعد پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی, وبئس المہاد اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, لیکن الذین اتقوا ربہم بلکہ وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں, لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ان کے لیے تو وعدہ ہے کہ جنتیں ہوں گی کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں, خالدین فیہا جس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, نزلا من عند اللہ یہ نزل ہے مہمان نوازی ہے اللہ کے پاس سے اللہ کی طرف سے, گویا کہ آخرت میں اہل ایمان مہمان ہوں گے اور میزبان کون ہوگا اللہ تعالی, نزلا من عند اللہ یہ میزبانی ہو رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت کی فضل اور اس کی نعمتوں کی شکل میں, وما عند اللہ خیر للابرار اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے متقیوں کے لیے جو اللہ نے تیار کیا, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنُنَّ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور یقیناً اہل کتاب میں سے بھی جو ایمان لائے گا اللہ پر اور جو اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ نے نازل کیا اس قرآن کو بھی مانے گا, اور ظاہر ہے کہ قرآن کو مان رہا ہے تو اللہ کے رسول محمد کو بھی مانے گا صلی اللہ علیہ وسلم, وما انزل الیہم اور جو شے ان پر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہوں گے, خاشعین للہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے یہود و نصارہ ان میں سے اگر کوئی ایمان لے آیا اور پھر یہ کہ وہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا قرآن اس کو مانے اسے تسلیم کرے وہ کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اور اللہ کی خشیت بھی اس کے اندر موجود ہو اللہ کے سامنے اللہ سے ڈرنے والا ہو, لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اور نہ وہ اللہ کی آیات کو ثمن قلیل کے عوض بیچنے والے ہوں, جو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا کردار رہا, اولئک لہم اجرہم عند ربہم جو کچھ انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ سب معاف فرمائے گا, آج دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو ویلکم کیے جائیں گے لہذا فرمایا گیا ان کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہوگا, بشرطے کہ توبہ کر لیں اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا اور پھر بیان کریں اس بات کو کہ جو انہوں نے تورات کے اندر جو تحریفات کی تھی اور حضور کی آمد کی پیشن گوئیوں کو چھپایا تھا, ان اللہ سریع الحساب یقین اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلد حساب لے گا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اہل ایمان صبر سے کام لو, وصابروا اور جو صبر یہ لوگ کر رہے ہیں جو تمہارے مخالفین ہیں مشرکین ہیں وہ بھی تو آخر ایک غلط مقصد کے لیے وہ بھی تو کام کر رہے ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں ان کے ہاں بھی صبر موجود ہے, غزوہ بدر کے موقع پر اگر 80 جو ہے 70 کے قریب وہ جہنم واصل ہوئے تھے تو بہرحال انہوں نے بھی وہ سب کچھ کیا نا, انہوں نے بھی اپنی جان کا قربانی دی ہے اس باطل دین کے لیے, وہ رابطو اور اے مسلمانوں گویا کہ صبر میں مقابلہ کرو ان لوگوں کا, خود بھی صبر سے کام لو اور جو تمہارے مخالف جو صبر کر رہے ہیں جو محنت کر رہے ہیں اس میں ان کا مقابلہ کرو, وہ رابطو اور باہم مربوط ہو جاؤ, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح سے ہمکنار ہو سکو, یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی سورہ آل عمران, بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.